الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کا انعام ہے. یہ اللہ کا دین، اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کا دین، اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے. اللہ کا دین رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، نعمت ہے، بلا نہیں ہے. یہ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. یہی دین کی نعمت ہے جس سے ساری انسانیت کی زندگی کی بہار ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ ہمارے مشکلات سے ہمیں نکالنے کے لیے دیا ہے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا. یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے دیا ہے. اللہ کا دین ناکامی کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کا دین ہمیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا، بانٹنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا دین ہمیں جوڑنے کے لیے آیا. لیکن بحیثیت مسلمان قوم نے اس دولت کی، اس نعمت کی قدر کوئی نہیں کی. قدر کوئی نہیں. جیسے دوسری قومیں آج بے چینی میں اور بے سکونی میں اور نفرتوں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، مسلمان قوم کا حال بھی اسی طرح. جیسے ان کے معاشرے میں محبتیں نہیں، نہ باپ بیٹے میں، نہ ماں بیٹی میں ہے، نہ میاں بیوی میں ہے، نہ بہن بھائی میں ہے، نفسا نفسی ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس دولت کی قدر نہیں کی، یہ عذاب مسلمانوں میں بھی آ گیا. ورنہ تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوں. اور مسلمانوں کی اولادیں ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائیں، تصور نہیں تھا. لیکن جب دین نکلا تو جو گندگیاں ان کے ہاں ہیں کہ بوڑھا ماں باپ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم میں رکھ دو، میاں بی بی کا تعلق محض دو افراد کا اکٹھا ہونا ہے، ان میں وہ اعتماد، وہ ایثار، وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، ان کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ مسلمانوں میں بھی نہیں رہا. پہلے مسلمان میں کاروبار ختم ہو جاتا تو اس شوہر کی قدر تو میاں کی بیوی کے دل سے نہیں نکلا کرتی تھی.
بیوی بستر پہ پڑ جاتی تھی لیکن وہ اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا سے تو محروم نہیں ہوتی تھی. باپ ضرورت مند ہو جایا کرتا تھا, وہ بیٹے کی خدمت سے تو محروم نہیں ہوتا تھا. بیٹا معذور ہو جاتا تھا, وہ باپ کی شفقت سے تو محروم نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تعلق خود غرضی کا رہ گیا ہے. جب تک غرض ہے تعلق ہے, جہاں اغراض ختم تعلق ختم, رشتے ختم, محبتیں ختم. خود غرضی کا تعلق رہ گیا. یہ دین تھا جو خلوص کی محبت دیا کرتا تھا. میاں کا کاروبار بیٹھ کے تو کیا ہوا, وہ اپنی بیوی کے دل سے تو نہیں اترا, لیکن اب کاروبار بیٹھتا ہے تو گھر بھی بیٹھ جاتا ہے. باپ کچھ نہیں کر پا رہا تو وہ اپنی اولاد کی احترام سے تو محروم نہیں تھا, لیکن اب تو اولاد کہتی ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے, خون پسینہ بھی کر دے, زندگی بھی قربان کر دے, کہتے کیا کیا ہے آپ نے. یہ مصیبت یہ عذاب اس لیے آیا کہ مسلمان قوم نے اس نعمت دین کی قدر کوئی نہیں کی, ورنہ تو یہ تو دنیا میں محبت اور سکون کی جنت دیا کرتا تھا. یہ دین تو اس دنیا میں سکون اور محبت کی مٹھاس کی جنت دیا کرتا تھا. جنت میں دو چیزیں ہوں گی, ہر جنتی کو ملے گی سکون اور محبت, وہاں کوئی نفرت نہیں ہوگی اور وہاں کوئی بے چینی نہیں ہوگی. یہ ایمان والوں کو اس دنیا میں ملا کرتی تھی سکون اور محبت. جھونپڑی میں ہوتا تھا وہ بھی جنت بن جایا کرتی تھی, کوٹھی میں ہوا کرتا تھا وہاں بھی اللہ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا. دین ایسی چیز تھی. گناہ گناہ, اللہ کی نافرمانی, اس میں سوزش ہے, سوزش, جلن ہے, جلن, جلن ہے. جیسے سوئی کے اندر چبھن کی صلاحیت ہے نا, چبھتی ہے, لیکن کسی کے بازو پر اللہ نہ کرے وہ سن ہو چکا ہو, فالج گرا ہوا ہو, تو اسے سوئی کی چبھن محسوس نہیں ہوتی, اسے سوئی کی چبھن محسوس نہیں ہوتی. گناہ میں بھی سوزش ہے, لیکن کسی پر غفلت کا فالج گرا ہوا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا. جب یہ غفلت کا فالج اترے گا تو پھر یہ آگ محسوس ہوگی, گناہوں کی آگ. لیکن اس کا ایک اثر ہر آدمی کو اس دنیا میں محسوس ہوتا ہے, گناہ کا, دل بے چین رہتا ہے. اس گناہ کی سوزش کا اثر یہ ہے کہ دل بے چین رہتا ہے, چاہے اس کی جلن محسوس نہ ہو, غفلت کا فالج تو گرا ہوا ہے اس میں گناہ کی سوزش. گناہوں میں سوزش ہے, جلن ہے, لیکن اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, دل بے چین رہتا ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, یہ جو آگ ہے نا اللہ نے گناہوں کی سزا میں دی ہے, یہ جسم تک نہیں رہتی, دل پہ اثر کرتی, دل جلتا ہے اس سے. گناہ کی یہ سوزش ہے. گناہ بھی کرے اور چین سے بھی رہے ایسا نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سکون کی چیزیں اکٹھی کر لے, اس دل میں چین نہیں رہتا. گناہوں کی نحوست سے آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے. کیسے کمزور, پتہ کیسے لگتا ہے, اس کا تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پر کوئی حادثہ پیش آئے, کوئی ازمائش آ جائے, کوئی امتحان میں پڑ جائے. جب دل کمزور ہوتا ہے یا تو یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یا تو یہ مایوسیوں میں پڑ جاتا ہے, یا تو یہ ڈپریس ہو جاتا ہے, یا حواس باختہ ہو جاتا ہے. یہ آدمی خودکشی جو کرتا ہے یہ بزدل آدمی ہوتا ہے. یہ بزدل آدمی, بہادر آدمی خودکشی نہیں کرتا. جو نشے کرتے ہیں یہ بزدل ہو جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتے ہیں. حالات کا, ناگواریوں کا, ازمائشوں کا, اب ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ مقابلہ کر سکے, بزدل ہو گیا, تبھی خودکشی کرتا. گناہوں کی نحوست سے دل کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے دل طاقت کھو بیٹھتا ہے. یہ دل کی صحت کے لیے زہر ہے, زہر. وہ بتائیے کمزور دل زندگی کے اس میدان میں کیسے صحت مند زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ازمائش میں آتا ہے تو یہ حواس باختہ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, خودکشیاں کرتا ہے. اس لیے مغرب میں خودکشیاں بہت ہیں, بہت ہی زیادہ ہیں. اور وہاں سکون اور راحت کے نقشے دیکھے تو ایسا لگتا ہے ہم ان سے ایک صدی پیچھے ہیں. لیکن کفر اور شرک اور گناہوں کی نحوست سے دل جو کمزور ہو گیا, وہ نفسیاتی مریض بھرے پڑے ہیں, ڈپریشن کی گولی ہر شخص کھا رہا ہے. اب تو لوگ ڈپریشن نہیں سمجھ, کہتے ہیں ذہنی تناؤ ہے, ذہنی تناؤ بڑھ گیا. ارے میاں ہاں, ذہنی تناؤ تو بڑھے گا جب اللہ کی نافرمانی, دنیا کے بونے حکمرانوں کو ناراض کر کے کوئی آدمی اس دنیا میں سکون سے کاروبار نہیں کر سکتا, اور بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرے اور اس دنیا میں سکون سے رہے. ہم نے تو نہیں دیکھا. کبھی نہیں ہو سکتا. تو گناہوں کی نحوست سے دل کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کا تجربہ, اس کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پر کوئی ازمائش آ جائے. حواس باختہ, پریشان, نشکری, شکوے, شکایت. اور سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں وہ نیکی کی زندگی دے دے جو گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو. طاقت, دل ایسا مضبوط ہوتا ہے پہاڑوں جیسے حالات آتے ہیں, لیکن یہ مستقل مزاج رہتا ہے. حوصلہ, امید, پرسکون, اطمینان. اگر یہ دیکھنا ہو ایمان کی طاقت, تو غزہ کی ماؤں کا حال دیکھ لو, غزہ کے بچوں کی حالت دیکھ لو, غزہ کی بہنوں کی حالت دیکھ لو, غزہ کے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ دیکھ لو. تصور بھی نہیں کر سکتے کیا باتیں ہیں, کیا حوصلہ ہے, کیا اللہ پہ اعتماد ہے. سبحان اللہ, کیا پہاڑوں جیسی ازمائش میں گھرے ہیں, لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں, اللہ تعالی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. نیکی میں یہ طاقت ہے, ایمان کی زندگی میں یہ طاقت ہے, حوصلہ, ہمت, اللہ تعالی سے امید. پرانی بات ہے, 20-25 سال پہلے کی, ایک عرب ساتھی تھا. اس کے بچے کہاں, بیوی کہاں, کوئی کہاں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے نیک ہیں, اتنی بڑی ازمائش, دعائیں بھی کرتے ہیں, تو اس کے آثار کیوں نظر نہیں آتے؟ سبحان اللہ، اللہ دین کی سمجھ دیتے نا عقل روشن ہو جاتی ہے. کہنے لگے آپ سے کوئی بچہ مانگتا ہے اور بچہ کا مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو چیز فوراً نہیں دیتے، بلکہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنا اچھا منہ بناتا ہے، کیسے اچھا روتا ہے، کیسے اچھے طریقے سے مانگ رہا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے، تو اگر اللہ کو یہی پسند ہے تو ہم اللہ کے اسی فیصلے پہ راضی ہیں. سبحان اللہ، ہمارا مطلوب مل جائے تو ہمارا مانگنا نہ رہے. تو اللہ تعالی کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہے، جب اللہ کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہے تو ہم اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہیں. بتائیے یہ دین کی سمجھ آج کہاں ہے؟ یہاں تو یہ کہ اتنا مانگتا ہوں اللہ سنتا ہی نہیں، الیعوذ باللہ. سبحان اللہ، یہ ایمان نیکی کی زندگی عجیب چیز ہے. حوصلہ، ہمت، زندگی کی توانائی نعمت دین سے ہے. قدر نہیں کی ہم نے اس کی، ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی. زندگی کی توانائی دین کی نعمت سے. آج ہم انفرادی، گھریلو، معاشرتی، قومی زندگی کے جن مسائل سے دوچار ہیں اسی نعمت کی نقدری کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ دین تو ہمیں رسوا کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، پستیوں میں دھکیلنے کے لیے نہیں آیا تھا، نفرتوں میں تو ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا، ذلت اور رسوائی میں تو پھینکنے کے لیے نہیں آیا تھا. ہم نے قدر نہیں کی. دولت بڑی ہے، بڑی دولت ہے، اور اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جو مسلمان اس دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے گھروں میں اس دولت کی قدر کریں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ وہ اس کا میٹھا پھل ضرور کھائیں گے. یہ دولت ایسی ہے، جو اس دولت کی قدر کرے گا. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم دو بھائی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے 50-50 اکٹھا کاروبار کر رہے ہیں، اب کئی سال ہو گئے، وہ بھی پیسے اٹھاتے رہے، ہم بھی اٹھاتے رہے، ان کی بھی بچوں کی شادیاں ہو گئیں، ہماری بچیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچوں نے بھی اسکول پڑھا، ہمارے بچوں نے بھی اسکول پڑھا، انہوں نے زیادہ اٹھائے، ہم نے کم اٹھائے، اب ہم وہ پورا عرصے کا جو انہوں نے زیادہ اٹھایا ہے سب لے سکتے ہیں؟ دین کیا کہتا ہے؟ تو میں انہوں نے محبت میں کہا ہم نے دین کا خیال کیا رکھا. دین تو شروع سے یہ کہتا ہے جب تم کوئی معاملہ کرنے لگو تو معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، رہو بھائیوں کی طرح. معاملہ تو کرو اجنبیوں کی طرح، رہو بھائیوں کی طرح. کس کا کتنا حساب بنتا ہے، کس کا کیا حق بنتا ہے، کس کی کیا ملکیت ہے، کس نے کتنا اپنا حصہ لے لیا ہے، کس کا کتنا باقی ہے، سب تحریر ہو. دین تو یہ کہہ رہو بھائیوں کی طرح. اگر ایسا کرو گے تو ساری زندگی بھائیوں کی طرح رہو گے، دین کے اس پیغام پہ عمل کرتے تو ساری زندگی بھائیوں کی طرح رہتے. لیکن تم نے دین کو نظر انداز کیا، ایک وقت آتا ہے بھائی دشمنوں کی طرح رہتے. کہتے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. معاملات ہیں، معاشرت ہے، لین دین ہے، نعمت دین کی قدر نہیں ہے. پھر مسائل میں ایسے الجھتے ہیں نکلنے کا کہیں سرا بھی نہیں ملتا. وراثت چلی آ رہی، چلنے والے چلے گئے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی. ہزاروں کی چیز لاکھوں میں نہیں کروڑوں پہ تو پہنچ گئی، کس کا دل کرتا ہے دینے کا؟ پھر وہ بیٹے آ گئے، اولادوں کی اولادیں آ گئی، زمینیں ویسی پڑی ہوئی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں، سکا خون ہے. دین کی قدر نہیں کی نا، وہ تو ہمارے لیے رحمت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے، اس میں تو ہماری فلاح اور کامیابی ہے، اس میں تو ہمارے مسائل اور پریشانیوں کا حل ہے، اور اس میں تو ہمارے لیے محبتوں کا، محبتوں کی زندگی ہے. دین تو نہیں تقسیم کرنے کے لیے آیا، دین تو ہمیں نہیں بانٹنے کے لیے آیا، دین تو ہمیں نفرتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. یہ لسانیت ہے، یہ وطنیت ہے، یہ قومیت ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ بدبودار نعرے آتی وہی ہیں جہاں میرے سچے نبی کا صحیح دین نکل جاتا ہے. جہاں سے دین نکلتا ہے وہاں نفرت آتی ہے. یہ بڑی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت ہے، اور اس دولت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا کہ جن کے پاس یہ نہیں ہوگی نا، وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے اے اللہ، ساری دنیا، اس کا سارا خزانہ، زمین و آسمان کی فضا بھی اس خزانے سے بھر جائے اور مجھے مل جائے، اے اللہ یہ سارا دے دوں گا. اور آج دین نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، بس میں اس سے بچ جاؤں. وہاں اندازہ ہوگا یہ دین کیا دولت ہے، وہاں اندازہ ہوگا. یہاں تو ہم نابینے ہیں نا، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے. اس سے تو کوئی ہیرا لے رہے اور ٹافی دے رہے تو خوش ہو جائے گا، اس سے تو کوئی ہیرا لے لے اور چپس دے دے وہ خوش ہو جائے گا. نہ سمجھ جو ہے، عمومی طور پہ ایسی نہ سمجھی ہے کہ دین جیسی دولت دنیا کے ٹکوں کے خاطر بیچتا ہوا نظر آتا ہے، دیتا ہوا نظر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یبیع دینہ بیعرض من الدنیا. ایک وقت آئے گا یہ دین اور دین کی قدریں، دین کی زندگی، دین کے معاشرت دے دے گا دنیا کے خاطر. سب دے دے گا. وہاں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا دولت ہے. آرزو کرے گا کہ اتنا خزانہ بھی ہو، اتنی دولت بھی ہو، جو زمین و آسمان سے بھری ہوئی دولت وہ میرے پاس ہو، میں یہ سب کچھ بھی دے دوں گا، لیکن آج دین کے نہ ہونے پر جو نقصان نظر آ رہا ہے بس اس سے بچ جاؤ. لیکن وہاں حسرتیں نری حسرتیں رہ جائیں گی، وہاں افسوس نرا افسوس رہ جائے گا. تو میرے عزیزوں، اس نعمت دین کی ہم قدر کرتے رہے، قدر کرتے رہے. عمومی ذہنیت یہ ہے، عمومی ذہنیت یہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ڈگریاں ہیں، زندگی اچھی ہو جائے گی. اور ہمارے سچی نبی ہمیں یہ ذہن دے کر گئے تھے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ اسی وقت بہتر ہے جب تمہارے پاس دین کی نعمت ہوگی. یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں، لیکن یہ اسی وقت کار آمد ہوگی، تمہیں نفع دیں گی، جب تمہارے پاس دین کی دولت ہوگی. اس لیے پیغمبر بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے روشن خیال ہوتے ہیں، بڑے دور اندیش، بڑے روشن خیال، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے علم رکھنے والے, وہ جب اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کچھ مانگا کرتے تھے تو رزق بھی مانگتے تھے, معاش بھی مانگتے تھے, لیکن معاش اور رزق سے بھی پہلے ان کے لیے اللہ کا دین مانگا کرتے تھے. وہ دور اندیش ہوتے تھے, وہ روشن خیال ہوا کرتے تھے. جب اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے تھے اپنی اولاد کے لیے یا خود بھی فکر مند ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دین کی نعمت, اللہ کی اطاعت فرما برداری کی زندگی, پھر معاش بھی, پھر رزق بھی, وہ بھی نعمتیں اللہ کی. تو اس دولت کی قدر ہو, اس دولت کی قدر. رمضان کی مقدس گھڑیاں ہم نے گزاری, الحمدللہ ایک بہار تھی گھروں میں زندگیوں میں, الحمدللہ رمضان. تو رمضان میں ہم نے ایک روزہ رکھا, سحری میں روزہ رکھا اور افطاری میں روزہ ختم ہو گیا. اس روزے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں ان سے ہم رک گئے, کھانا حلال, پینا حلال, ازواجی تعلق حلال, بھائی روزے میں. تو یہ روزہ تو ختم ہو گئے لیکن مسلمانوں کا روزہ تو ابھی باقی ہے, مسلمانوں کا روزہ تو باقی ہے. اور اس روزے کا آغاز ہوتا ہے جب آدمی بالغ ہوتا ہے, اس کی افطاری ہوگی جب آدمی کی روح نکلے گی, اس کا وقت اس وقت ختم ہوگا اور وہ افطار کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر حوض کوثر پہ پانی پیے گا, اور اللہ کے ہاں اس کی خصوصی دعوت ہوگی, وسقاہم ربہم شراباً طہورا, اللہ خود پانی اور شراب پلا رہے ہوں گے. تو رمضان کے روزے تو ختم ہو گئے لیکن جس روزے کی نیت ہم نے یوں کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہم نے نیت کی ہے. اور اس کا وقت کب شروع ہوا؟ جب بلوغت ہوئی. اس کا وقت ختم ہوگا جب روح نکلے گی. اس کا افطار ہوگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. وہ اسلام کا جو روزہ ہے جس کے صدقے میں رمضان کے روزے ملے, وہ روزہ تو باقی ہے. اب رمضان کے روزے کس کے کتنے قیمتی گزرے, کس نے رمضان کتنا بڑھیا گزارا, کس کے رمضان کا سیزن لگا, تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا کہ اس کے اسلام کے روزے میں کتنی تازگی آ گئی, یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے رمضان کیسے گزرا. رمضان کے روزوں میں پیاس لگی ہوئی ہے, فرج موجود ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, اکیلا ہے, پانی نہیں پیتا, کہتا روزے میں ہوں, کہتا روزے میں ہوں. ہاں بھائی, دنیا کی نظریں نہیں, قانون کی رسائی نہیں, اور زندگی کے ان دنوں کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ دیکھ رہا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں غلط کر سکتا, میں نہیں اللہ کا حکم توڑ سکتا, میں مسلمان ہوں, میں نے اسلام کا روزہ رکھا ہے, میں ہر چیز نہیں کھا سکتا, ہر چیز نہیں پہن سکتا, شترے بے مہار کتنا پیسہ نہیں کما سکتا, میں اسلام کے روزے میں حلال کماؤں گا, صرف حلال پیوں گا, حلال کھاؤں گا, حلال دیکھوں گا, حلال بولوں گا, حلال سنوں گا, میں روزے سے ہوں, میں اسلام کے روزے میں ہوں. رمضان میں تو تربیت ہو رہی تھی, علاج ہو رہا تھا, علاج. حلال چیزوں سے بھی بس اوقات طبیب روک دیتا ہے نا, حلال چیزیں بھی ڈاکٹر بس اوقات منع کر دیتا ہے. تو رمضان تو تربیت ہو رہی تھی، علاج ہو رہا تھا کہ حلال چیزوں سے بھی روک دیا، حلال کھانا نہیں، حلال پینا نہیں، میاں بیوی کا تعلق حلال اس سے بھی روک دیا. لیکن اسلام کے روزے میں یہ نہیں ہے. اسلام کے روزے میں تو صرف یہ کہ صرف حرام سے رک جاؤ، حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال تعلق رکھو، حرام سے بچ جاؤ، یہ روزہ تو باقی ہے. تو کس کا رمضان کیسا گزرا اس کو اس روزے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس روزے میں کتنی فکر پیدا ہو گئی، کتنی تازگی آ گئی، کتنا اہتمام شروع ہو گیا. اسے بازار میں اس روزے کا لحاظ ہے، اسے شادیوں میں اس روزے کا لحاظ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندوؤں کی طرح شادی نہیں کروں گا، عیسائیوں کی طرح نہیں کروں گا، غیر مسلموں کی طرح کاروبار نہیں کروں گا. یہودی سود لیا کرتے، منافق جھوٹ بولا کرتا، فرمایا منافق خائن ہوا کرتا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ آج شکنی کرتا ہے. جس نے اسلام کا روزہ رکھا ہو نا بھائی، وہ تھوڑی سود خور ہوتا ہے، وہ تھوڑی خائن ہوتا ہے، وہ تھوڑی جھوٹ بولتا ہے. اگر رمضان کی زندگی میں مجھے بازار کی زندگی میں، رمضان کی زندگی سے رمضان کی زندگی میں اسلام کے روزے کا لحاظ آ گیا، تو اس کا مطلب رمضان کا سیزن بڑھیا لگ گیا، کمائی خوب ہو گئی. میں شادیوں میں جا رہا ہوں، شادیاں کر رہا ہوں، شادیوں میں آنا جانا ہے. میں ہندو کتنا تو شادیوں میں نہیں جا سکتا کہ مرد عورت مخلوط، عیسائیوں کتنا تو نہیں کر سکتا. مسلمانوں میں تو اسلام کا روزہ ہوتا ہے کہ عورتیں الگ مرد الگ، حیا ہے حیا، غیرت ہے غیرت. اسلام کا روزہ ہے، میں شطرے بے مہار تو نہیں جیسے مرضی محفلیں جماؤں، جیسے مرضی شادیاں کروں، میں تو اسلام کے روزے میں ہوں بھائی. تو یہ اسلام کے روزے میں تازگی آ جائے، یہ رمضان بڑھیا ہو گیا، یہ رمضان کے روزے بڑھیا ہو گئے، بہت کمائی ہو گئی اس کی، خوش نصیب ہو گیا کہ اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی. تو میرے عزیزو، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے رمضان کے روزے دے دیے، ہم اس بات کی فکر بھی کریں کہ رمضان کی دولت حاصل کتنی ہوئی. جو آدمی کمائی نہ کرے وہ بھی گھاٹے میں، اور جو آدمی کمائی کر کے ضائع کر دے وہ اس سے زیادہ بیوقوف، کم عقل. قرآن مجید میں خاتون کا ذکر ہے کہ وہ دن بھر روئی سے دھاگے بنایا کرتی تھی، اور جب شام ہوتی تو اسے کاٹ کاٹ کے پھینک دیا کرتی تھی. کمائی نہ کرنا یہ بھی نقصان، کمائی کر کے ضائع کر دینا یہ بھی کم عقلی. تو کچھ تو ایسے بد نصیب ہیں جنہیں رمضان میں کمائی نہیں ملی، جنہوں نے رمضان میں کچھ نہیں کمایا، ان کی زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں، جیسے کہ ان کی زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں. کچھ ایسے بھی تھے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے رمضان میں کمائی کی، کمائی کی، روزے رکھے، افطار ہوئی، سحری ہوئی، تراویاں ہوئی، عمرے ہوئے، صدقہ خیرات ہوا، کمائی کی. لیکن وہ اس بات کی فکر کریں کہ یہ کمائی کرنے کے بعد ضائع ہو جانا، تو یہ بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میری زندگی میں پہلے فجر نہیں تھی اب آ گئی؟ پہلے میری زندگی میں نماز نہیں تھی اب اہتمام شروع ہو گیا؟ پہلے میری زندگی میں تلاوت نہیں تھی اب الحمدللہ اس کا آغاز، وہ وظیفہ شروع ہو گیا؟ پہلے میری زندگی کے اندر حیا کی چادر میری بیٹی بہنوں میں نہیں تھی، الحمدللہ وہ حیا کی چادر آ گئی، میرے معاملات ٹھیک ہو گئے، مجھے حلال حرام کی فکر ہو گئی۔ تو ایک تو رمضان آیا، کمائی ہوئی اور ضائع ہو گئی، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور 40 سال سے اگر ایسا ہو رہا تو بڑے گھاٹے کی بات ہے کہ 40 سال سے یہ روزے رکھ رہا ہے لیکن رمضان جاتا ہے اور یہ ساری کمائی ضائع کر دیتا ہے، وہی فجر غائب، وہی نمازیں کمزور۔ بازار کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان کی کمائی 40 سال سے، روزے نہیں چھوڑے اس نے، 30 سال سے روزے نہیں چھوڑے، لیکن کمائی کرنے کے بعد اس کی حفاظت نہ کرنا، اسے ضائع کر دینا، یہ بھی تو نادانی ہے۔ کہ اتنے سال اسے روزے رکھ رہا ہے اور پھر یہ دولت ضائع کر دیتا ہے، کمائی ضائع کر دیتا ہے، اور اسلام کے روزے میں کوئی تازگی نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، یہ فرصت کے لمحات بار بار نہیں ملا کرتا، یہ زندگی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، یہ زندگی کا چراغ بجھ جایا کرتا، کہیں بھی سفر کا اختتام ہو جاتا۔ تو اتنی بڑی دولت ملی ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی برکت سے اپنے اسلام کے روزے میں تازگی لانی ہے۔ رمضان میں تو رحمت کا شامیانہ تنا ہوتا ہے اور طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے، رمضان جاتا ہے اب وہ رحمت کا شامیانہ تو نہیں رہتا، اب تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آدمی بیت اللہ میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، وہاں روحانی اے سی لگا ہوتا ہے، اس کو نماز کی عادت نہیں ہے لیکن وہاں اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے، ماحول جو ہے روحانی اے سی لگا ہوا، لیکن پتہ تب لگتا ہے جب وہاں اے سی سے نکلتا ہے، روحانی اے سی سے ایئرپورٹ پہ آتا ہے، نماز بھی چلی جاتی ہے، فرض نماز بھی چلی جاتی ہے، وہ تو ماحول ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو اللہ کی رحمت کا شامیانہ، ٹھنڈی ہوائیں ایمان کی، روحانیت کی، رحمت کی چل رہی ہوتی ہیں، ہم جیسے کمزور لوگ بھی فجر کی برکت سے تہجد بھی مل جاتے، لیکن وہ روحانی ماحول تو چلا گیا، اب ہے امتحان کہ تربیت کتنی ہوئی، صحت کتنی ملی، رمضان کتنا بڑھیا گزارا، اب ہے امتحان۔ تو میرے عزیزو، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اور ہماری عورتوں کا اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے بچیوں کا ایمانی پاور ہاؤس سے تعلق ہو۔ اس بجلی کا ترابطہ اگر پاور ہاؤس سے ہوگا تو روشنی آتی رہے گی، لیکن اگر یہ تار گر جائے، پاور ہاؤس سے کٹ جائے، تو کوئی بھی آ کے اٹھا کے لے جائے گا، کوئی بھی چرسی بھی اٹھا کے لے جائے گا، تار جو کٹ گئی پھر تو روشنی نہیں آئے گی۔ تو مسلمانوں کا پاور ہاؤس کیا ہے جس سے ان کی ایمان کو، ہدایت کو روشنی ملتی رہتی ہے؟ تو اللہ میاں نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ پھر کہیں بتایا کہ سچے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا، سچے وہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جن کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، جو عقیدے کے سچے ہیں، قول کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں، کردار کے سچے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے. اذا رو ذکر اللہ, جن کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں فکر آخرت نصیب ہو جائے, جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں دنیا کی بے رغبتی نصیب ہو. اگر دنیا میں ایسا ماحول مل جائے, یہ نعمت کبریٰ ہے, اللہ کا بڑا انعام ہے, یہ میرے اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہے. ماحول سے زندگی بنتی ہے. جب تک اس پاور ہاؤس سے رابطہ رہے گا, روشنی آتی رہے گی, دین کی باتیں سنتے رہیں گے, اس ماحول میں آ کر تازگی آتی رہے گی, انشاءاللہ گرتے پڑتے چلتے رہیں گے. ورنہ میرے عزیزوں, اگر یہ ماحول نہ ملا تو آدمی جیسی کیسی بھی زندگی گزار رہا ہوگا مطمئن بہت ہوگا. جمعے کی پڑھ رہا ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا, عید کی پڑھ رہا ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا. اس کا سارا اسلام صرف عبادات تک ہوگا وہ مطمئن ہوگا. ہر آدمی اپنی جگہ پر مطمئن ہوگا, اسلام کے لحاظ سے سب مطمئن. وہ جیسے اسلام گلی محلوں میں دیکھ رہے ہیں, اس لحاظ سے وہ سب سے بڑا بزرگ, وہ سب سے بڑا بزرگ. اگر وہ بیچاری ایسی مخلوق کو دیکھ رہی ہے جس کے جسم میں کپڑے بھی نہیں ہیں, تو اگر دوپٹہ پہن لے گی چاہے وہ کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو, تو وہ بھی اپنے آپ کو بزرگ کہے گی. اس لیے کہ جو دیکھ رہی ہے وہ تو بہت ہی کمزور ہے نا دین کا تصور. تو اپنوں سے اچھے دینداری کی صحبت اختیار کرنا جس سے ایمان میں تازگی آئے. دین پہ چلنے کی فکر ہو, کہیں نصیب ہو جائے. یہ میری بچیوں کی بھی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کی بھی ضرورت ہے, ہماری عورتوں کی بھی ضرورت ہے. یہ ماحول ضروری ہے. غلطی پھر بھی ہوگی, ہم کامل پھر بھی نہیں بنیں گے, لیکن اس صحبت کی برکت سے یہ ہوگا کہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اس پاور ہاؤس اور اس روشنی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی غلطی نظر آنے لگ جائے گی. یہ احساس ہوگا کہ میاں غلط ہو گیا. تو جیسے نیک اور پارسا لوگوں کے ہاں, نیک اور پارسا لوگوں کی اللہ کیا بڑی قدر و قیمت ہے, ایسی توبہ کرنے والوں کی بھی اللہ کیا بڑی قیمت ہے. تو اس صحبت سے اگر ہم کامل نہ بھی بنے, لیکن اتنا ضرور ہوگا میرے عزیزوں کہ اپنی کمیاں نظر آنے لگ جائیں گی, اپنی کمزوریوں کا احساس ہونے لگ جائے گا, توبہ کی توفیق ہونے لگے گی. یہ بھی بڑی دولت, یہ بھی بڑی دولت ہے. ورنہ تو بھائی گناہ بھی کر رہے ہیں, اصرار بھی کر رہے ہیں, گناہوں پہ فخر بھی کر رہے ہیں, گناہ ہمارا اسٹیٹس بھی بن گیا ہے, لیکن اپنے اسلام پہ پھر بھی مطمئن ہیں, اپنی مسلمانی پہ پھر بھی مطمئن. پھر تو ایسا ہی ہوگا, اور یہ ہلاکت ہے, یہ بربادی. تو ایک چیز تو میرے عزیزوں یہ کرنا ہے, پہلی چیز اپنے آپ کو اس ماحول سے جو کہیں بھی مل جائے, جہاں مناسبت ہو, جہاں طبیعت ملتی ہو, لیکن وہاں ایمان میں تازگی, آخرت کی فکر, اپنی غلطیوں کا احساس نصیب ہو جائے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز میرے عزیزوں مردوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کچھ بھی ہو جائے نماز باجماعت مسجد. عورتیں جیسی نماز کا وقت ہو تو نماز کا اہتمام, اور نماز بڑھیا کریں, سنتیں, نوافل, خشوع, دھیان, وقت کی رعایت, جماعت کا خیال, بڑھیا نماز. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے جو چیز بتائی وہ نماز بتائی. فرمایا تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے نمازی بناؤ, یہ ان کی تربیت کی بنیاد ہے. نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر میں سخت تنبیہ کرو, یہ تربیت کی بنیاد ہے. اس سے انشاءاللہ اچھائیاں آنے لگیں. لیکن بڑھیا نماز ہو, نماز اچھی ہو, اس لیے کہ نماز کی تاثیر قرآن نے بتائی کہ یہ برائیوں سے روک دیتی ہے, بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر میری نماز مجھے برائی سے نہیں روک رہی تو نماز میں کمی نہیں ہے, میری نماز میں کمی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نماز میں نماز پڑھنے گیا اور ایک نمازی نے میری چپل چوری کر لی. فرمایا بیٹے ایسا نہ کرو نمازی نے چپل چوری کر دی. یہ نمازی نہیں تھا, یہ تو چور تھا, نمازیوں کا روپ بنا کے آیا تھا. بندہ نماز سے تھوڑی چوری کرتا ہے, یہ تو بہروپیہ تھا, یہ تو بہروپیہ تھا. تو نماز میں تو یہ طاقت ہے کہ برائیوں سے روک دیتی ہے, لیکن میری نماز بھی ہونا بڑھیا کیجیے نماز. بھائی دوائی میں طاقت ہے, صحت اللہ میرے نے اس کی تاثیر رکھی ہے, مرچوں میں ملاوٹ, مرچوں میں کڑواہٹ ہے, نمک میں نمکین پنا ہے, لیکن اگر اس میں ملاوٹ کر دیں گے تو مرچوں کی کڑواہٹ کم ہو جائے گی, اس کی نمکین پنا کم ہو جائے گا, ملاوٹ جو کر دی. تو نماز میں یہ تاثیر ہے, لیکن بڑھیا نماز ہے. تو نماز بڑھیا ہو, جماعت کے ساتھ ہو, نوافل اور سنن کے ساتھ ہو, اس کو بڑھیا کرے. خواتین بھی بڑھیا کرے, دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, مرد عورت روزانہ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ ایک سپارہ پڑھ لیں, یہ بھی نہیں کہتے آدھا سپارہ کر لیں. بھائی ایک پاؤ بھی پڑھنا شروع کر دیں, چلو ایک صفحہ ہی پڑھنا شروع کر دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا یہ اثر ہوتا ہے, اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, اس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے. چلو ہماری 24 گھنٹے میں ہم سے کمزوریاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن طاقت کی دوائی بھی تو کھا رہے ہیں نا بھائی, تاکہ کمزوری بڑھ نہ جائے. تلاوت کا معمول بنا, سب سے اچھا وقت نماز سے پہلے, نماز کے بعد, فجر کے بعد, فجر سے پہلے نصیب ہو جائے. ورنہ اگر پورا دن تلاوت نہ کر سکا رات کو سونے سے پہلے کر. پہلے مسلمانوں میں تلاوت کا معمول ہوتا تھا بھائی, یہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں, ایک منزل روز پڑھا کرتے تھے, ہفتے میں مسلمان قرآن ختم کر لیا کرتے. یہ امت کے عام مسلمانوں کا حال تھا. خواص کی تو بات ہی کچھ اور تھی, وہ تہجد میں الگ قرآن ختم کر رہے ہوتے تھے, نمازوں میں الگ, عام تلاوت الگ ہوتی تھی, 3-3 قرآن چل رہے ہوتے تھے. تو ایک پاؤ سے شروع کرے, پھر آدھا پارا کر دے, پھر اللہ کرے ایک سے پارا ہو جائے اور مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے. برکت ہوگی, برکت ہوگی, رحمت ہوگی, میرے گھر میں بھی ہوگی. مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, اللہ کے رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے. لیکن اب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, شیاطین آتے, پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی. ارے میاں جب شیاطین آئیں گے تو بندش نہیں ہوگی. جب تم دعوت ہی شیاطین کے کر رہے ہو تو پھر بندش کیوں نہیں ہوگی, پھر اس کی نحوست کیوں نہیں ہوگی. جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں جراثیم ہوتے ہیں, جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین ہوتے ہیں. اور جب شیاطین آئیں گے اس کی نحوست بھی ہوگی. بات بات پہ گھر پہ لڑائی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں ناراضگیاں, نحوست ہی نحوست. گھروں میں تلاوت کا معمول, مرد عورت, مسلمان بیٹیاں بہنیں مائیں روحانی ناشتہ پہلے کیا کرتی تھی, جسمانی ناشتہ بعد میں بنایا کرتی تھی. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت, بیٹی بھی کر رہی, اماں بھی کر رہی, بیوی بھی کر رہی, قرآن کی تلاوت ہو رہی. پھر دیکھیں برکتیں گھروں میں, سکون دیکھیے. بعض مساجد میں بڑا سکون ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بہت مزہ آتا ہے, سکون بہت ملتا ہے, نیکیاں ہوتی ہیں نا بھائی. تو مسلمانوں کے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہوتا تھا کہ نیکیاں ہوتی تھی, گھروں میں سکون آتا تھا, گھر داخل ہوتے ہی مزہ آتا تھا. رحمت کے فرشتے جو تھے. تو اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑ کے رکھیں, نماز بڑھیا کریں اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. کچھ بھی ہو جائے تلاوت ضرور کریں, اور گھر کے ہر فرد کریں, ہر فرد قرآن کی تلاوت کریں. آہستہ آہستہ اللہ کرے گا وہ تلاوت بڑھتی چلی جائے گی. اور آخری چیز, میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو, زبانی, جسمانی, مالی, زبانی, جسمانی, مالی, کسی طرح کسی کے ساتھ میری طرف سے زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو. بس وقت ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی, دیکھتی نہیں سامنے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. طنز, تانے, سامنے والے کا دل کٹ جاتا ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس سے دینداری نہیں بنتی, اس سے نیکیاں نہیں محفوظ رہتی. یہ وظیفوں پہ وظیفے پڑ رہی ہے لیکن زبان اللہ اکبر کینچی کی طرح کاٹتی, بہت وظائف پڑتی ہے لیکن زبان کی کرواہٹ الامان والحفیظ. تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ. تو ماحول سے جڑ کے رہیں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی عورتوں کو ایسے ماحولوں میں لے کے جائیں. نماز بڑھیا, تلاوت کا معمول, اور زیادتی اور ظلم نہ ہو. اور رات کو بستر پہ جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے, کمیاں ہو جاتی ہیں, ہم سب بڑے کمزور لوگ ہیں, غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, کوشش کے باوجود بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے اس خیال سے کہ پتہ نہیں صبح نہ اٹھوں. کیا ایسے لوگ نہیں گزرتے کہ سوتے اور نہیں اٹھتے؟ اس خیال سے کہ پتہ نہیں صبح زندگی ملتی نہیں ملتی, تھوڑی دیر بیٹھ کے 3 منٹ 4 منٹ اللہ سے سچی معافی مانگ لیا کرو. یہ روز کا معمول بنا لیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, پھر غلطی کر لی, اللہ پھر غلط کر بیٹھ. میرے عزیزو, اگر یہ 5 چیزیں ہم کرتے چلے گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے رمضان کے روزے مبارک گزرے, انشاءاللہ اسلام کا روزہ بھی بڑا ہی مبارک گزرے گا, اور اسلام کے روزے کے اندر بھی بڑی تازگی, اور اللہ سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے گا, اس کی برکت بھی ہمیں نصیب ہو. تو ان 5 چیزوں کا اہتمام میرے عزیزو, ہم اس کا آغاز کریں تاکہ وہ جو رمضان کی برکتیں ہیں اور رمضان کی مبارک زندگی ہے, اللہ کرے اس میں اور ترقی ہو اور اس کے ثمرات ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما, ہمیں ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم, رمضان کی مقدس گھڑیاں, رمضان کی عبادات آپ نے نصیب فرمائی, اللہ اس کی برکتیں, اس کے ثمرات اور اس کی توانائی ہمیں پوری زندگی نصیب فرما. پورے سال نصیب فرما، زندگی بھر ہمیں پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، اے مولا ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما، یا ارحم الراحمین نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، روحانی جسمانی نعمتیں عطا فرما، اے مولا حادثات سانحات موزی اور دیر پا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، نہ شکری سے نہ فرمانی سے یا ارحم الراحمین ہمیشہ محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، اے مولا کریم ہمیشہ نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی محبت نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، شریروں سے حفاظت فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، برائی کرنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اے مولا کریم برائی سے نفرت نصیب فرما، بروں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی مدد اور نصرت فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، انہیں ہمت اور استقامت عطا فرما، ان کی شہادتوں کو قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں دینی غیرت پیدا فرما، دینی بیداری پیدا فرما، اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اہل اسلام کو نفرتوں سے اور ظالم اور بے دین حکمرانوں سے نجات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی کی زندگی نصیب فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.